اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، ان کے راستے کو سمجھنے کی طاقت ہمیں نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت اطہار کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ام الائمہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آج کا دن جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اس اعتبار سے جمعہ کے دن کے لیے مختلف اعمال انجام پاتے ہیں، اور اس دن میں کہیں نہ کہیں ہماری کوشش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے امام کا ذکر کریں، چاہے وہ مختلف زیارتوں کی شکل میں ہو، کبھی دعاؤں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی آپ جیسے کہ آپ نے صبح دعائے ندبہ پڑھی، اس طرح لوگ زیارت آل یاسین پڑھا کرتے ہیں جمعے کے دن کے لیے، مختلف اعمال انجام دیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سوال یہ آتا ہے کہ ہم اپنے امام کی تیاری کے لیے کیا کریں، امام کی نصرت کیسے کریں. جب انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے تو جو وہ حکم دیں گے ہم کر لیں گے انشاءاللہ، خدا تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے بلایا کہ آ جاؤ لڑنے کے لیے، چلے جائیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ فلاں کے ساتھ لڑو تو لڑیں گے، کہیں فلاں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے. سلمن لمن سالمکم حربن لمن حاربکم. یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں، ان کی ذات میں جنگ ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، بعض کے اندر طبیعت میں جنگ کرنا نہیں ہوتی تو وہ کبھی جنگ نہیں کرنا چاہتے. ایمان یہ نہیں ہوتا کہ میری طبیعت کیا کہہ رہی ہے, ایمان یہ ہوتا ہے کہ دین مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. اگر دین مانگ رہا ہے کہ جنگ کرو تو جنگ کرو, اگر دین مانگتا ہے کہ صلح کرو تو صلح کر لو. یہ جو ہم زیارت عاشورہ میں بار بار پڑھتے ہیں, انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم عدو لمن عاداکم, یہ چاروں جملے اسی معاملے کو بیان کرتے ہیں, اسی کو بتا رہے ہوتے ہیں. جس سے امام کہیں جنگ کرو تم جنگ کرنا. اب یہ نہیں ہو سکتا ہم امام سے کہیں کہ مولا آپ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے جنگ کرنا سیکھی نہیں ہے, ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم پیسے دے دیں گے. یہ نہیں ہوتا ہے, پھر امام کا ساتھ دینا ہوتا ہے. یہ میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی طبیعت کے مطابق, اپنے اندر کے مطابق چاہتے ہیں ہمارا دین کرے. دین وہ کرے گا جو دین بہتر سمجھے گا, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جب امام تشریف لائیں گے جو وہ کہیں گے ہم کر لیں گے, اس وقت کیا کریں, اس وقت کیا تیار کریں. تو دو تین باتیں تیزی سے کہتا ہوں, اصل موضوع یہ نہیں ہے, اصل موضوع آج بچوں کی تربیت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسی سے ملانے کے لیے دو تین باتیں سوچتے ہیں. مثلا کیا امام ہم سے دولت مانگ رہے ہیں؟ اس کو میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ایک سینٹر میں گیا, وہاں پہ پیسہ بہت تھا, وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے. اس سینٹر کے پریزیڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, ہر مہینے اتنا آتا ہے. تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس ہر مہینے اتنا پیسہ آتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بینک کے اندر جمع کر رہا ہوں. میں نے کہا بینک کے اندر جمع کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا امام آئیں گے تو میں ان کو سارا پیسہ دے دوں گا. کہنے لگا میں پیسے جمع کر رہا ہوں اور وہ پیسہ جمع کر رہا ہوں میں بینک کے اندر, اور جب امام آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گا. یہ میں نے کسی اور سے نہیں سنا ہے, اس سینٹر کے پریزیڈنٹ نے خود مجھے بتایا ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ بھائی کوئی انسان ایسے کیسے سوچ سکتا ہے کہ اہل بیت ہم سے یہ کہیں گے کہ تم لوگ غریبوں پہ خرچ نہ کرو, دین پھیلانے کے لیے خرچ نہ کرو, اپنا پیسہ بینکوں میں رکھو اور بینکوں میں پیسہ جمع کرتے رہو, جب ہم آئیں گے تو تم ہم سے میں پیسہ دے دینا. کسی امام نے نہیں کہا. یہ بالکل غلط فکر ہے. جو آپ کے پاس وسائل ہیں آپ اس کو دین کے لیے استعمال کریں, اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں. اور تقویٰ کیا ہوگا؟ تقویٰ یہ ہوگا کہ اپنے لیے کم رکھو, دین کے اوپر زیادہ لگاؤ, بندوں کے اوپر زیادہ لگاؤ. کم سے کم واجب جو خدا نے رکھا ہے وہ خمس رکھا ہے, کہ تم اپنی ضرورت نکال لو, اپنا خرچہ نکال لو, جو تمہارا اسٹینڈرڈ ہے, جو تمہارا زندگی گزارنے کا خرچہ ہے وہ نکال لو سارا. جو بچ جائے اس بچے ہوئے میں سے 20% دین کو دے دو, 20%, 5 کا ایک حصہ دین کو دے دو. یہ کم سے کم واجب ہے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں, وہ کیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا مجھے شرم آتی ہے میں امام کو ایک حصہ دوں, 4 حصے اپنے پاس رکھوں. کہتا تھا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بچے ہوئے میں سے ایک حصہ امام کو دوں, 4 حصے اپنی جیب میں ڈالوں. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا, میں 4 حصے امام کو دوں گا, 1 حصہ اپنے پاس رکھوں گا, میں کیا کروں گا اس کا. اب یہ اس کا معاملہ ہے, لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آتی ہے, امام ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم پیسہ جمع کرتے رہیں, اس کا ڈھیر لگاتے رہیں, ڈھیر لگانے کے بعد امام آئیں گے تو پیسے کا ڈھیر ان کو دے دیں گے, پیسے سے کچھ نہیں ہوگا اس طرح. پھر امام کیا چاہتے ہیں, ایک اور رائے ہے, ایک اور نظریہ ہے, وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے اسلحہ جمع کرو. امام آئیں گے انہیں اسلحے کی ضرورت ہوگی تو جاؤ اسلحہ جمع کرو. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ امام تشریف لائیں گے تو اسلحہ ہوگا کون سا اسلحہ. ہمیں نہیں کہا گیا کہ اسلحے جمع کرتے رہو. تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, البتہ ایسے لوگوں کی تعداد کم سے کم افریقہ میں نہیں ہوگی, کہیں اور ہوگی, یہاں پہ کوئی یہ کام نہیں کرے گا, صحیح بھی نہیں ہوگا, گورنمنٹ پکڑ لے گی میرے خیال میں, تو کوئی یہ کام نہیں کرے گا. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ, اس سے بھی میں گزر جاتا ہوں, اصل مسئلہ کیا ہے, امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. امام ہم سے دولت نہیں چاہیں گے, دولت کام آئے گی, لیکن اصل ڈیمانڈ, اصل مطالبہ ان کا دولت نہیں ہے. اسلحہ بھی کام آئے گا, ہم لوگوں کو تیار ہونا چاہیے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر انسان کو امام نے کہا تین چیزیں آنی چاہیے, اس کے اندر فرمایا تیر اندازی آنی چاہیے, گھوڑ سواری آنی چاہیے, تیرنا آنا چاہیے. چلو اس کا ہم ترجمہ اگر آج کی دنیا میں کریں کچھ اور بن جائے گا. انسان کو آنا چاہیے, لیکن یہ اصلی ڈیمانڈ, اصلی مطالبہ یہ نہیں ہے. اصلی مطالبہ کیا ہے؟ اصلی مطالبہ یہ تمہیں انسان ہونا چاہیے, تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہیے, تمہاری عبادتیں صحیح ہونی چاہیے, تمہارے دماغ کے اندر جو اسٹینڈرڈز ہیں, جو معیار ہیں, اصول ہیں, یہ اصول یہاں پہ صحیح ہونے چاہیے, عبادتیں صحیح ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنی مرضی سے دین مانگ رہے ہیں, دین ہماری مرضی سے نہیں چلے گا, دین اس طرح چلے گا جو دین نے مانگا ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, میں اس نقطے کو جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم لوگ دین میں سے شارٹ کٹ, آسان راستہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نماز پڑھنا ہے یا بغیر نماز پڑھے چل جائے گا, تو لوگ کیا چاہیں گے؟ لوگ یہ چاہیں گے بغیر نماز پڑھے چل جائے کسی طرح. اچھا چلو فرض پتا چلا کہ نہیں بھائی نماز تو پڑھنی پڑے گی, اب نماز پڑھنی پڑے گی تو نماز کو بغیر توجہ کے پڑھ لے یا توجہ کے ساتھ پڑھے؟ توجہ کے ساتھ پڑھنا سخت ہے, تو سوچتا ہے بغیر توجہ کے پڑھ لوں, بس کسی طرح پڑھ لوں, معاملہ ختم. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, نماز تو تم نے پڑھ لی, یہ جو خدا کہتا ہے اقیم الصلاۃ, اس کا کیا مطلب ہے؟ پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا عربی میں قرات کہتے ہیں پڑھنے کو. اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو, ایک جگہ بھی قرآن کریم میں نہیں آیا اقرا الصلاۃ نماز پڑھو, نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. جہاں کہیں نماز کے اندر آیا وہ کیا آیا ہے؟ نماز کے لیے آیا, کہا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. تبھی ہر زبان میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, مثلا عربی میں کہہ سکتے تھے نماز پڑھو, اس کے لیے لغت موجود ہے ہمارے پاس, اقرا الصلاۃ مثلا, نہیں کہا اقرا الصلاۃ, نہیں کہا اعمل الصلاۃ نماز عمل میں لاؤ, نہیں, کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. کیا مطلب نماز قائم کرو؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز پورا ایک کلچر ہے, نماز پوری ایک ثقافت ہے, نماز سوچنے کا طریقہ ہے. نماز کی کلچر کیا ہے, نماز کی ثقافت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی, یہ نماز کی ثقافت. نماز قائم کرو کیا مطلب؟ یعنی نماز بھی پڑھو اور دو نمازوں کے درمیان اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ, یہ نماز قائم کرنا. بس نماز قائم کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ مغرب کا وقت آیا نماز پڑھو, عشاء کا وقت آیا نماز پڑھو, فجر کا وقت نماز پڑھو, اور مغرب عشاء اور فجر کے درمیان کیا کرو؟ اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ. فجر کے وقت نماز پڑھو, پھر ظہر تک کیا کرو؟ ساری دنیا میں جاؤ, جو کرنا ہے کرو, لیکن کیا کرو؟ بندہ بن کے دکھاؤ, اللہ کے بندے بنو. جو میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا ہدف خلقت, خلقت کا مقصد کیا ہے, کیوں خدا نے ہمیں پیدا کیا؟ بندہ بنو. اس بندے کو بننا اقامہ صلاۃ ہے, نماز قائم کرنا. جیسے آپ نماز کے اندر سر رکھتے ہیں سجدے میں, تو خدا کے سامنے سر جھکا کر کہتے ہیں خدایا میں تیرا بندہ ہوں, اپنا سر تیرے سامنے جھکا رہا ہوں, یہ نماز کی کلچر ہے, یہ نماز کی فکر ہے. اس کو پوری زندگی پہ لے جاؤ, جیسے نماز میں سر جھکاتے ہو پوری زندگی سر جھکاؤ, اس کو کہتے ہیں اقامہ الصلاۃ. تو امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام ہم سے پیسہ نہیں چاہ رہے, پیسہ بھی انہیں کا ہی ہے, میرے پاس پیسہ میرا نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ آپ کا نہیں ہے, پیسہ بھی انہیں کا ہی ہے, ان کی برکت سے ملا ہے, ان کے صدقے میں ملا ہے, ان کے نام پہ ہم کو ملا ہے, پیسہ بھی ان کا ہے. ہماری طاقت چاہیے, طاقت بھی ان کی ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے ان کی خدمت کے لیے ہے, اپنے وقت کے امام کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر امام یہاں کھڑا ہو جائے کہ جان دو, تو جان دینا پڑے گی, جان بھی میری نہیں ہے، جان بھی اسی کی ہے، اس کے حکم پہ دینی پڑتی ہے، پیسہ بھی اس کا ہے، طاقت بھی اس کی ہے، جان بھی اس کی ہے، وہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہے ابھی، وہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے انسان بنو، اخلاق اچھے کرو، اپنی صفتیں اچھی کرو، تمہارے اندر خدا نظر آئے، تمہارے اندر شیطان نظر نہ آئے، تمہارے اندر خدا نظر آئے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے اس کو کوئی دیکھے تو اس کو خدا کی یاد آئے۔ ابھی بعض لوگوں کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو دنیا یاد آتی ہے، کہتا ہے اس نے کیا گاڑی لی ہوئی ہے، کیا یہ لیا ہوا ہے، کیا وہ لیا، اس کو دیکھ کے دنیا یاد آتی ہے۔ بعض کوئی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، نہیں ہے خدا کا بندہ ہے یہ۔ اور یہ بات ہم لوگ دنیا کے سامنے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنے اندر لے کر آئیں، اللہ کی صفتیں اپنے اندر لے کر آئیں، ہم سے بھی چاہتے ہیں، ہماری اولاد کے اندر بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے اوپر دو ذمہ داری ہیں مرد ہونے کے ناطے، اپنی ذمہ داری بھی ہے، اہل خانہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم من النار، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آتش جہنم سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اللہ نے خاندان کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مغرب کی دنیا کے اندر خاندان ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو خاندان ہوتا ہے یہ تربیت دینے کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، یہاں پہ تربیت ہوتی ہے ساری۔ جیسے آپ کے یہاں اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے اندر تربیت ہوتی ہے، اخلاق کی تربیت، انسان کی تربیت خاندان میں ہوتی ہے۔ تو خدا سارے کام کرتا ہے، خاندان کو بچاتا ہے، کہتا ہے حلال چیزوں میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے کہا حلال چیزوں میں سب سے بری اللہ کے نزدیک، حلال چیزوں میں طلاق ہے، حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے؟ خدا پسند نہیں کرتا خاندان ٹوٹے۔ خاندان ٹوٹے گا، بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا، بچوں کی تربیت نہیں ہو پائے گی، بچے کی تربیت نہیں ہو پائی تو سوسائٹی خراب ہو جائے گی، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ آپ کا خاندان اچھا خاندان ہو۔ تو آپ کو امام کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے، دو ذمہ داریاں، اپنے آپ کو صحیح کرو، دوسری بات اپنے خاندان کو بھی صحیح کرو، اپنے خاندان کو بھی صحیح کرو۔ اچھا اب میں بچوں کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، بچے صحیح کیسے ہوں گے؟ اب جو میرا ٹاپک ہے وہ یہاں پر ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے، انسان بننا دنیا کا سخت ترین کام ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے بھائی پیسے کمانا مشکل ہے؟ میں کہوں گا ہاں مشکل ہے، لیکن انسان بننے کے مقابلے میں پھر پیسہ کمانا بہت آسان ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے ایجوکیشن مشکل ہے؟ میں کہوں گا ہاں ایجوکیشن بھی مشکل ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرے آسان نہیں ہے، ماسٹرز کرے آسان نہیں ہے، لیکن انسان بننے کے مقابلے میں ایجوکیشن بہت آسان ہے۔ انسان بننے کے مقابلے میں پیسہ کمانا آسان ہے، ایجوکیشن لینا آسان ہے، ملک کا صدر بنے، طاقتور بنے، یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ میں کہوں گا مشکل ہے، لیکن انسان بننے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، طاقت بھی آسان ہے، انسان بننا سب سے مشکل ہے۔ اور اس خاطر اللہ نے فرمایا قد افلحا من زکاہا وقد خابا من دساہا، یہ کام مشکل کام ہے۔ اچھا اب آپ نے دو کام کرنے ہیں، آپ نے خود بھی انسان بننا ہے اور جو بچے اپنے پاس ہیں ان کو بھی اچھا انسان بنانا ہے، کام بہت مشکل ہے۔ اور ایک دو باتیں اور ایسے کر کے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ یہ کہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں، بچے بہت تیز ہیں، آج کی دنیا کے بچے تو بہت استاد ہیں، ایک ایک چیز پکڑتے رہتے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کرتے رہتے ہیں، مثلا اگر میں باپ ہوں تو میرے بچے میری ساری چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم لوگ جو احترام دیتے ہیں نا، صحیح احترام، ایک تو ہوتا ہے دکھاوے کا کام کرتے ہیں، سر جھکاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، یہ دکھاوے کا کام ہے، یہ بچے یہ بھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اصل احترام کر رہے ہیں یا دکھاوے کا کر رہے ہیں؟ دکھاوے کا تو سمجھ میں آتا ہے نا، صرف دکھانے کے لیے. بچے ہر چیز نوٹ کرتے رہتے ہیں. میں پاکستان میں لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی تمہارے یہاں بچوں کو قرآن پڑھانے آتا ہے ٹیچر؟ کہتے ہیں ہاں آتا ہے. اسکول کا ٹیچر بھی آتا ہے ٹیوشن پڑھانے کے لیے؟ وہ بھی آتا ہے. اگر دونوں ایک ایک گھنٹہ پڑھائیں کس کو پیسہ زیادہ دیتے ہو؟ اسکول کے ٹیوشن پڑھوانے والے کو یا قرآن پڑھانے والے کو؟ تو اگر میں نے ایوریج اگر لگاؤں تو اسکول والے کو جتنا دیتے ہیں وہ قرآن والے کا 10 times 10 guna زیادہ ہوتا ہے. اگر قرآن والے کو 200 دیتے ہیں تو اسکول والے کو 2000 دیں گے. یہ ہوتا ہے. اچھا بچے کو اگر چھٹی کرنی ہو تو کس کی چھٹی پہلے کر دے گا؟ قرآن والے کی چھٹی پہلے کر دے گا کہ اس کو بھیج دو کوئی بات نہیں، اسکول والا اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد بچہ دین کو اہمیت دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. پہلا پوائنٹ جو آپ کو میں عرض کروں گا بچوں کی تربیت کے لیے، اگر تمہیں بچے دین کے اوپر تربیت کرنے ہیں، دین کو اہمیت دو. دکھاوے کی اہمیت نہیں، اصلی اہمیت. جو آپ کے نزدیک اہم ہے اگر وہ دین پہ نہیں لگاؤ گے، بچہ سمجھ جائے گا یہ دین دکھاوے کا ہے، یہ دین ان کے نزدیک اہم نہیں ہے، یہ دکھاوے کا کام کر رہے ہیں، دکھانے کا کام کر رہے ہیں. بچہ دین نہیں سیکھے گا پھر. تو اگر میں اپنی اس دنیا کے اندر اور چیزوں کے اوپر سارے کام کروں اور دین کو صرف ٹالنے کا کروں، نعوذ باللہ تعالی، بچہ دین نہیں سیکھے گا. اہمیت جب تک نہیں دیں گے بچہ نہیں سیکھے گا. بس پہلی بات کیا ہو گئی؟ دین کو اہمیت دو. آپ دین کو اہمیت دو گے، صحیح اہمیت، دکھاوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں، دکھاوے سے کچھ نہیں ہوتا. بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ دیکھنے کا ہے یا واقعی کرنے کا ہے. اصل اہمیت آپ نے دی، واقعا بچہ دین کی طرف جائے گا. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی میں ساری زندگی بچے کو دین کا کام کرواتا ہوں. بچہ بڑا ہوتا ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے وہ دین سے باہر نکل جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے. ابھی میرے ذہن کے اوپر اس کا واقعہ نہ اثر پڑا، کسی نے کینیڈا سے مجھے ایک ای میل بھیجا، اس نے ایک بچی کا ای میل بھیجا مجھے، ایک ای میل بھیجا جس میں ایک بچی کی تصویر دکھائی، جب وہ بچی میرے خیال میں 13 کی تھی شاید، اتنا اچھا حجاب کیا ہوا تھی، اتنا اچھا پردہ کیا ہوا تھا اس کا کہ مجھے دیکھ کے دل خوش ہو گیا کہ یہ 13 کی بچی کینیڈا میں رہنے والی کتنا اچھا پردہ کیا اس نے. اس کے بعد اس نے ای میل کے اگلے حصے میں اس بچی کی تصویر 17 کی بھیجی جس میں وہ بیوٹی کے مقابلے میں ایک پارٹیسپینٹ تھی، خوبصورتی کے مقابلے میں. اب بتاؤ جو خوبصورتی کے مقابلے میں بچیاں جاتی ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے. وہ تصویر بھیج دی اس نے. اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ جو بچی 13 کی عمر میں اتنا اچھا پردہ کر رہی تھی، 17 تک آتے آتے یہ کہاں پہنچ گئی، یہ کیوں ہوا؟ جو بچی 13 میں پردہ کر رہی تھی کیا اس کے والدین نے اس کو پردہ نہیں کروایا ہوگا؟ پردہ کروایا تھا. اتفاقاً وہ جو تصویر دکھائی تھی اس میں وہ اپنے سینٹر کے اندر کوئی چیز پڑھ رہی تھی، شرکت بھی کرتی تھی، سارے کام کرتی تھی، پھر 17 کی عمر تک آتے آتے سب غائب. اور سب غائب کیسا غائب؟ وہ بیوٹی کے مقابلے میں چلی گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں اور آپ کو فوراً سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ صرف سامنے سامنے چیزوں کی عادت ڈالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے کسی بندے نے, یہ تو بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بڑے آدمی کو دیکھا اس نے 20 سال تک 25 سال تک خوب عبادتیں کی, 20 سال 25 سال کے بعد اچانک پتہ نہیں کیا بات آئی, داڑھی منڈوائی, بھاگا وہاں سے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا, معاملہ ختم. تو اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے آپ سے, میں اپنے بچے کو کیا سکھاؤں کہ مجھے یہ یقین ہو کہ میرا بچہ صحیح راستے پر چلے گا. دعائیں تو سکھا دوں گا, نماز بھی سکھا دوں گا, قرآن کریم بھی سکھا دوں گا, اس کے بعد کیا سکھاؤں؟ یہ تو سکھاؤں گا میں, یہ میں سکھا دوں گا, لیکن اس کے علاوہ کیا سکھاؤں کہ میرا ذہن مطمئن رہے کہ میرا بچہ دین پہ چلے گا. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کے اوپر ابھی پاکستان میں میں نے ایک عشرہ تقریباً پڑھا ہے اسی مسئلے کے اوپر کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے. یہاں پہ ہم نے صرف ایک دن کے اندر چند منٹ میں ساری باتیں کہنی ہے, تو کچھ پوائنٹس اس میں کہہ دوں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچے سے کہتے ہیں دیکھو یہ کام کرو میں تمہیں یہ دوں گا, وہ کر لیتا ہے اور میں خوش ہو جاتا ہوں میرا بچہ دیندار ہے. ابھی اندر اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, دو طرح سے ہوتا ہے, ایک دفعہ بچہ خوش ہو کے کرتا ہے, ایک دفعہ بچہ مجبوری میں کرتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں بیٹا اگر تم نے نماز پڑھی تو آئی پیڈ تمہارے ہاتھ میں ہوگا, اور اگر نماز نہیں پڑھی تو اس دن آئی پیڈ تم سے چھین لوں گا. وہ آئی پیڈ کی محبت میں نماز پڑھتا رہے گا, اور جب خود پیسہ کمائے گا اور آئی پیڈ خود خرید لے گا, پھر میرا آئی پیڈ میرے ہاتھ میں کہے گا بابا جی یہ تمہارا آئی پیڈ اور یہ تمہاری نماز, والسلام, معاملہ ختم. یہ ہونے والا ہے. لالچ دے دے کہ دین سکھانے سے کوئی زیادہ چیز حاصل نہیں ہو, ایک حد تک چلے گا, ایک حد تک چلے گا. بس میں اپنے بچے سے کہوں کہ بیٹا اگر تم میرے ساتھ چلو تو مجھے اچھا لگے گا, میری خاطر کر لو, کہ یہ بات صحیح ہے, محبت میں آ کر کروا لو, زبردستی آ کر کروانے سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. لالچ ایک حد تک چلتی ہے, لالچ کے کچھ دیر کے بعد محبت آنی چاہیے. اگر محبت نہیں آئی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا, لالچ سے دین نہیں سیکھتا. میں کہہ رہا ہوں ایک حد تک چلتا ہے, پہلی دفعہ دوسری دفعہ یہ چل جائے گا. ایک دفعہ اس کو مسجد لے جانے کے لیے کہہ دیا بیٹا اگر چلو گے نا تو میں فلاں کام بھی کر دوں گا تمہارا واپسی پہ, چلو بات صحیح ہے, ایک آدھ دفعہ چل جائے گا, لیکن کرے اسی کے لیے, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. تو کیا بات صحیح ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کام, سب سے اہم کام, آپ اس کو ذہن سے مطمئن کر سکے ہو کہ یہ کام اچھا ہے. آپ نے اس کے ذہن میں اس بات کو صحیح کر لیا ہے کہ یہ کام اچھا کام ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دماغ کی طاقت. لالچ کی طاقت سے دین مت سکھاؤ, دماغ کی طاقت سے دین سکھاؤ. وہ بات کرے گا, آپ کہو گے نماز پڑھو. بچے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ کہو کرو وہ کر لیتا ہے, سوال نہیں کرتا. یہ بچہ ایک اعتبار سے اچھا ہے, ایک اعتبار سے بہت خراب ہے, بہت خطرناک ہے. آپ جو کہتے ہو یہ کر لیتا ہے, کل میں نہیں ہوا اور کسی اور نے اس سے کچھ کہا, یہ وہ بھی کر لے گا. یہ بچہ صحیح بچہ, آئیڈیل بچہ نہیں ہے. آئیڈیل بچہ کون سا ہے؟ میں اس سے کہوں گا نماز پڑھو, وہ کہے گا میں کیوں پڑھوں. سوچنے والا, سوال کرنے والا دماغ, یہ بچہ اچھا ہے, یہ بچہ اچھا ہے. اس میں ایک صفت اور ہونی چاہیے, جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو کر لے. دو صفتیں ہونی چاہیے بچوں کے اندر, ایک سوچنے والا دماغ ہو, ایک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ, سوچنے والا دماغ. ماننے والا نہیں ہونا چاہیے, یہ کرو کر لیا, نہیں یہ صحیح نہیں ہے, کل اس کو کوئی اور سنا دے گا یہ بھی کر لے گا. یہ سوچنے والا دماغ ہونا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, اس کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے. وہ کیا صفت ہے؟ اگر بات صحیح ہے تو میں مان لوں گا چاہے میرا نقصان ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حق کی پیروی. جو حق ہے وہ میں مانوں گا. یہ دوسری کوالٹی ہے، دوسری صفت ہے. بس بچوں کے اندر آپ دعائیں سکھائیں بہت ضروری ہے، نماز پڑھائیں بہت ضروری ہے، قرآن کریم، احکام شریعہ، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے ساتھ جماعت میں لے کر آئیں، سارے کام کریں. لیکن اس کے ساتھ دو کام کریں. نمبر ایک، آپ کے بچے کا ذہن سوال کرنے والا ہونا چاہیے، سوال کرنے والا ہونا چاہیے. نمبر دو، اس کو حق ماننے والا ہونا چاہیے. اگر اس کے سامنے آپ نے ثابت کیا کہ دیکھو بیٹا نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، تو اب اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کہے بات صحیح ہے، اب میں کروں گا. یہ بات ہوئی. اکڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ نے ثابت کر دیا، اب بھی وہ اکڑے بیٹھا ہے، نہیں میں آپ کی نہیں مانوں گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. انسان کی صفتوں میں بہت اچھی صفت سوچنا ہے. قرآن کریم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہے سوچتے کیوں نہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا. یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں قرآن کریم پہ نہیں سوچتے؟ سوچنے کو قرآن بہت اہمیت دیتا ہے. دوسری بات کیا ہونا چاہیے؟ حق کو ماننے والا ہونا چاہیے. بات ثابت ہو گئی تو مان لو، اب اس کے اوپر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے نہیں مانتا تھا لہذا میں اب بھی نہیں مانوں گا. نہیں، یہ بات صحیح نہیں. بس بچوں کو کیا سکھائیں؟ بچوں کو سوچنا سکھائیں، ان کے اندر سوچنے کی طاقت ہونی چاہیے. نمبر دو، حق کو قبول کرنے کی طاقت یہ بچے میں ہونی چاہیے. اچھا، بچہ یہ دو چیزیں کہاں سے سیکھے گا؟ مجھ سے سیکھے گا، اپنے باپ سے سیکھے گا. وہ اپنے باپ سے کیسے سیکھے گا؟ وہ یہ دیکھے گا اگر میرے باپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے تو میرا باپ سوچتا ہے یا چلاتا ہے. اگر وہ دیکھے گا میرا باپ چیخنے چلانے لگتا ہے تو وہ سیکھے گا اپنی زندگی کے لیے کہ مجھے چیخنا چلانا چاہیے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ دیکھے گا نہیں، جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے میرا باپ پہلے سوچتا ہے، تو وہ سوچنا سیکھے گا. پھر وہ ایک اور بات سیکھے گا، جب میرے باپ کے سامنے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو وہ تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے پہلے یہ کہا تھا اب بھی یہی کہوں گا، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے. نہیں، یہ کیا جملہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں آ گیا، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے. ہاں، حق کی ایک زبان ہوتی ہے، لیکن مرد نے اگر پہلی دفعہ غلط کہہ دیا تو کیا ساری زندگی غلط کہتا رہے گا؟ یہ کون سا مرد کی زبان ہوئی؟ مرد کی زبان ایک زبان نہیں ہوتی، مرد کی زبان حق کی زبان ہوتی ہے. جو حق ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے. حر، حضرت حر پہلے عمر سعد کے لشکر میں تھے، شب عاشور چھوڑ کر آ گئے، تو کوئی کہے حر تم مرد کی زبان ایک زبان ہوتی ہے، تو حر جواب میں کیا کہیں گے؟ مرد کی زبان حق کی زبان ہوتی ہے. جب مجھے پتا تھا کہ وہ صحیح ہے تو میں اس کے ساتھ تھا، جب مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ غلط ہے تو میں امام کے ساتھ آ گیا. مرد کی زبان حق کی زبان ہوتی ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا. بس پہلی چیز کیا سکھائیں؟ عبادتیں سکھائیں، نمازیں سکھائیں، دعائیں سکھائیں، قرآن کریم پڑھے، یہ سارے کام ہوں، جماعت میں آئے، پروگرام میں آئے، یہ ساری چیزیں ہوں. اس کے ساتھ کیا ہو؟ سوچنے والا دماغ، ماننے والا بلا وجہ میں مان جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی مت کیجئے گا وہ سوال کرے آپ کہیں بس کوئی سوال نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ابھی آپ اس کو ڈرا دھمکا کے کام کروا لو گے، کل یہ باغی ہوگا، نعوذ باللہ تعالی. تو پہلی بات، سوچنے والا دماغ ہونا چاہیے. دوسری بات، حق کو قبول کرنے والا انسان ہونا چاہیے. اور یہ دونوں باتیں کہاں سے سیکھے گا؟ یہ مجھ سے اور آپ سے سیکھے گا. اور ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی سیکھے گا، ماں باپ کے تعلقات سے بھی سیکھے گا. وہ دیکھے گا میری ماں نے ایک دفعہ ایک بات صحیح کہی اور میرے باپ نے نہیں مانی کیونکہ وہ اڑ کے بیٹھ گیا کہ میں کہہ رہا ہوں ایسے ہوگا. وہ سیکھے گا کہ اچھا، مرد وہ ہوتا ہے جو اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، صحیح بات نہیں مانتا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر بیوی صحیح بات کہہ رہی ہے مان لو، ہاں ٹھیک ہے تیری بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، اور ماں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر شوہر ایک بات صحیح کہہ رہا ہے اور وہ ایک بات غلط کہہ رہی ہے تو مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا تھا, میں نے غلط کیا تھا, مانتا ہوں کہ غلط کیا یا مانتی ہوں میں نے غلط کیا. تو بچے سب سیکھتے ہیں, بچے ہماری زندگی سے سیکھتے ہیں, ہمیں ان کو یہ سکھانا چاہیے. اس بات کو آپ نے دیکھ لیا. اب ایک اور پوائنٹ اس میں اضافہ کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اچھا بچے کو ہم یہ سکھائیں گے کب؟ ابھی ہوتا یہ ہے کہ باپ صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا ہے, سارے دن گھر سے باہر رہتا ہے, شام کو تھکا ہوا واپس آتا ہے. تو جب وہ واپس آنے لگتا ہے تو ماں بچوں کو چھپا دیتی ہے, کہتا ہے چھپ جاؤ چھپ جاؤ, شیر آ رہا ہے بس, کیونکہ یہ آئے گا اور اگر تم نے کوئی کام کیا تو ایسا چلائے گا ایسا مارے گا, چھپ جاؤ چھپ جاؤ. اس سے بچہ کب سیکھے گا بھائی؟ بجائے یہ کہ بچہ سیکھے, بچے کو لگنے لگتا ہے میرا باپ کوئی ہٹلر ہے, جیسے ہی آتا ہے سب کو بھاگ جانا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیا چیز چاہیے؟ یہاں پہ ایک اور بہت بڑا پوائنٹ چاہیے سکھانے کے لیے. کب سکھا پاتا ہے انسان؟ میں نے مختلف لیولز پہ پڑھایا ہے, سکس کلاس چھٹی کلاس سے لے کے ماسٹرز تک میں نے پڑھایا ہے, اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں. اتنا پڑھانے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, وہ کیا ہے؟ اگر بچہ ٹیچر سے محبت دیکھتا ہے اس سے سیکھ لیتا ہے, اور اگر بچہ اپنے ٹیچر میں اپنے استاد میں محبت نہیں دیکھتا پھر نہیں سیکھتا, پھر بھاگ جاتا ہے. ہمیشہ پہلی کوشش باپ یہ کرے بچوں کو محبت کے ساتھ رکھے, اور اگر سکھانا چاہتا ہے تو اپنے تعلقات کو بچوں سے اچھا کرے. حاکم بن کے کوئی نہیں سکھا سکتا. اگر میں باپ ہوں اور میں بچوں کے سامنے پریزیڈنٹ بنا ہوا ہوں گھر کا کہ میں حاکم ہوں, جو کہتا ہوں وہ کرو, اب میں کچھ نہیں سکھا سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محبت دینی پڑتی ہے. اچھا محبت دینے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کبھی بچے کو گراؤنڈ دینا پڑتا ہے, صحیح وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا, صبر کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی محبت میرے لیے رہے, محبت رکھنی پڑتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ گھر میں آئے, آپ کو کوئی بہت غلط کام کی اطلاع ملی ہے, آپ کو پتا ہے فلاں بچے نے کی ہے, اب آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا تو جاؤ اور چلاؤ, اور اگر چلاؤ گے تو محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا. دوسرا راستہ, اس کے ساتھ بیٹھو, اسے وقت دو. جو سولوشن ہے, جو راستہ ہے, وہ وقت دینا پڑے گا. کبھی کبھی ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے, ہم بزنس کو ٹائم دیتے ہیں بچوں کی خاطر, اور بچے اس دوران کھو دیتے ہیں. بزنس رہ جاتا ہے, بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو کوئی پوچھے بھائی تم نے یہ بزنس کس کے لیے کیا تھا؟ کہتا ہے بچے کے مستقبل کے لیے. کون سے بچے؟ جو تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اب, ان کے لیے کیا تھا؟ کن بچوں کے لیے کیا تھا؟ وہ بچے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے. تو بزنس کرو, کام کرو, سب کام کرو, لیکن بچوں سے تعلق ہونا چاہیے. وہ تعلق کس کا ہونا چاہیے؟ محبت کا تعلق ہونا چاہیے. محبت کے تعلق کی نشانی کیا ہے؟ بچہ آپ کو اپنی مشکلات بتائے, میری یہ مشکل ہے میری مدد کرو. کب کرے گا بچہ یہ؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھو, اس کو بتاؤ میں تمہاری مشکل حل کرنے آیا ہوں, میں تمہاری پرابلمز تمہاری مشکلات سننے کے لیے بیٹھا ہوں. وقت دو, دوست بنو اس کا, پھر یہ کام ہوگا. لیکن اگر دور دور رکھیں گے پھر معاملہ حل نہیں ہوگا, پھر بہت مشکل ہو جائے گی. ابھی جو ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ یہی ہے, ہم بچوں کو اپنے امام کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اور ان بچوں سے ہمارا تعلق بہت کم ہو گیا ہے, اور یہ ہماری مشکل بن گئی. تو عزیزو یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کے نزدیک جائیں, بچوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں. البتہ ممکن ہے کوئی باپ کوئی ماں مجھ سے کہے بھائی ہم نے بہت کوشش کی ہمارا بچہ صحیح نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے. بالآخر اللہ نے قرآن کریم میں حضرت نوح کے بیٹے کی مثال بھی دی ہے ہمیں. تو یہ ہو سکتا ہے 100 میں 1 دفعہ 100 میں 2 دفعہ کہ کوئی ماں باپ ساری کوشش کریں اور بچہ صحیح نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہت دفعہ مشکل ہماری ہے, مشکل ہماری ہے. اگر خلوص سے کام کریں تو سمجھ لو 90%, 95%, 95% معاملہ حل ہے. اب ایک آخری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی دیتا ہوں, بہت زیادہ وہ بھی دے دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ اور میں اگر خدا کے لیے خلوص سے کام کریں, ہماری اولاد کہیں نہیں جائے گی, ہماری اولاد ہمارے پاس رہے گی, تربیت بھی صحیح ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو حضرت خضر کے ساتھ ہے یہ بہت مشہور ہے کہ وہ لوگ بھوکے تھے, ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے کہا ہم تمہیں مہمان نہیں بنا رہے, جاؤ بھوکے رہو. حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے, وہ گئے انہوں نے دیوار کو صحیح کر دیا, دیوار کو دوبارہ سے بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ بھائی جب تم نے مزدوری کرنی تھی تو پہلے اس سے پیسہ طے کر لیتے, کھانے کو کچھ ہے نہیں, یہ مہمان بھی نہیں بناتے یہ لوگ, تو کم سے کم پیسہ طے کر لیتے, 4 پیسے مل جاتے تو ہم کھانا تو کھا لیتے. تو حضرت خضر نے کہا کہ یہاں سے ہمارا تمہارا معاملہ ختم, تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اور اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ ساری کہانی کیا تھی. تو پہلے والے واقعات کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں. آپ نے سب بچپن سے سنا ہے اس کو. حضرت خضر نے بتایا کہ بھائی یہ دیوار جو تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا, اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا. وہ جو یتیم بچے تھے وہ بےچارے بہت چھوٹے تھے, وہ اپنے خزانے کو بچا نہیں سکتے تھے, خزانہ ختم ہو جاتا. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے مجھے بھیجا خضر کو اور تمہیں بھیجا نبی کو کہ ہم دونوں آئیں یہاں پر, ہم دیوار سیدھی کریں تاکہ یہ دیوار کھڑی رہے, پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے, جوان ہو جائیں گے تو خدا اس دیوار کو گرا دے گا, خزانہ نکل آئے گا, بچے بڑے ہوں گے وہ اپنے خزانے کو بچا لیں گے. یہ سارا کام کس نے کیا؟ خدا نے کیا. کس کے بچانے کے لیے؟ خزانے کے بچانے کے لیے. کس کا خزانہ؟ یتیم بچوں کا خزانہ. کیوں کیا خدا نے یہ سارا کام؟ ایک نبی کو بھیجا, ایک ولی کو بھیجا کہ وہ جائیں مزدور بن جائیں, یتیم بچوں کے لیے مزدوری کریں. کیوں بھیجا؟ کانا ابوہما صالحا, چونکہ ان کا باپ صالح تھا, باپ صالح تھا. اگر میں صحیح انسان بن جاؤں تو خدا میرے بچوں کے لیے ولی کو بھیج دے گا ان کی حفاظت کرنے کے لیے. ابھی میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, زیادہ تر میں اور آپ انشورنس جمع کرواتے ہیں, بزنس جمع کرتے ہیں, زمینیں خریدتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں کہ بچوں کے کام آئیں گی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ سب تو تم کر لو سو کر لو, لیکن پہلے اپنے عمل کو صالح کرو, عمل صالح کرو تاکہ خدا تمہارے بچوں کے کام آئے. تو عزیزان محترم, آپ اور میں اگر اپنے عمل کو صحیح کریں گے تو خدا متعال ہماری اولاد کو خود بخود صحیح لے کر آئے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا, تو پھر سارا قرآن حفظ کروا دو, ساری مفاتی الجنان حفظ کروا دو, ساری عبادتیں کروا دو, کچھ نہیں پتا یہ بچہ کہاں جائے گا, کچھ نہیں معلوم. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. اور میں نے آپ کو بتا دیا, دماغ سوچنے والا ہونا چاہیے, بچے کو حق قبول کرنے والا ہونا چاہیے, اور معنویت میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے, روحانیت میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے, تو خدا ہمارے بچوں کو نصیب کرے گا. یہ روحانیت کیسے آتی ہے؟ اللہ کا بندہ بنو, اللہ کا بندہ بنو. ایک بات اور آپ سے عرض کروں گا, 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم ایسا نکالیں, نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, قرآن تو پڑھیں, دعائیں پڑھیں, 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم ایسا نکالیں جس میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یا خدا کے سامنے سجدے میں جا کر اس سے بات کریں. خدایا میں تیرا بندہ ہوں, اس سے بات کرنے آیا ہوں. نمازوں کا کام یہی تھا. ہم لوگ ساری نماز پڑھ لیتے ہیں, خدا سے کوئی بات نہیں ہوتی, اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں, اپنے کانوں سے سنتے رہتے ہیں. دیکھو یہ سارے جملے خطاب تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتا ہوں, خطاب خدا سے ہے. کہاں ہم خطاب کر رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نماز کے بعد سجدے میں چلے جائیں, اچھا ہے کہ تنہائی میں ہوں, خدا سے گفتگو کریں. یا مثلا نماز شب میں دعائے قنوت کے اندر ہاتھ پھیلائیں اور خدا سے گفتگو کریں, خدا میں تیرا بندہ ہوں, تجھ سے بات کرنے آیا ہوں. ابھی مجھ سے کوئی کہے گا میں خدا سے کیا بات کروں, ساری دنیا سے باتیں کرتے ہو, خدا سے نہیں معلوم کیا بات کروں, خدا سے ہی بات کروں. دنیا سے باتیں کر کے دل کو سکون ملتا ہے, خدا سے بات کر کے نہیں ملے گا. یہ جو عرفاء اہل بیت اتنی دنیا کی سخت ترین مصیبتیں اٹھا لیتے ہیں, یہ کیسے برداشت کرتے ہیں مصیبتیں؟ ان کا دل خدا کے سامنے پہنچ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مصیبتیں ان پہ اثر نہیں ڈالتے. ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں جب اس خدا سے گفتگو کر لیتے ہیں. فائزو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنا ہوگا, انہوں نے ساری مصیبتیں کیسے برداشت کی. مولا امیر المومنین نے جو مصیبتیں برداشت کیں, آیا وہ آسان تھا؟ جو مصیبتیں بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی, وہ کیا مصیبتیں تھیں؟ اگر وہ بی بی ہمیں نہ بتاتی کہ ان کی مصیبتیں کیا تھیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا, اللہ کا راز راز رہ جاتا. اس بی بی نے ہمیں اپنی مصیبتوں کے بارے میں کچھ بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے بڑے مصائب جھیلے. اگر کوئی سیدہ کا چاہنے والا, ان کا واقعی چاہنے والا صرف ایک بات کو سوچے جو سیدہ نے ہم سے کہی ہے کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو اگر پہاڑوں پر ٹوٹتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے, یہ ایک جملہ بی بی کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اور جو ان کی اولاد مصیبتیں برداشت کر رہی تھی, عزیزو کبھی ایسا ہوا آپ مصائب سن رہے ہوں, ہم اور آپ یہ کر نہیں سکتے لیکن کوشش کر کے دیکھیں, کبھی مصائب سن رہے ہوں تو ذرا سی دیر کے لیے سوچیں جیسے آپ خود اس منظر میں ہوتے, آپ کو کیسا لگتا. تو بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے دل پھٹ جاتا اگر میں اس منظر میں ہوتا, برداشت نہیں کر سکتے تھے. مرد برداشت کر لے یہ بڑی بات ہے, اور کوئی عورت برداشت کر لے یہ معجزے سے کم نہیں ہے, معجزے سے کم نہیں ہے. اہل بیت کی خواتین نے بڑی قربانیاں دیں, ہم اہل بیت کے مردوں کے بھی مقروض ہیں, ان کی خواتین کے بھی مقروض ہیں. اور اگر کوئی صحیح پوچھے تو جس طرح ہم امام حسین کے احسان مند ہیں, ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے احسان مند ہیں. اگر امام حسین نے قربانی دی اور دین کو بچایا تو سیدہ زینب نے نہیں معلوم کیا کچھ قربان کر دیا اس دین کو بچانے کے لیے. اگر کربلا کے واقعات پہ توجہ فرمائیں تو دو موقع, اور اگر میں آپ کو اور وقت لوں تو مصائب کے تین موقع سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وہ ہیں کہ لوہے کو پگھلانے کے لیے کافی ہیں. ایک وہ موقع ہے جب امام حسین قتل گاہ میں تھے اور شمر لعین سید الشہداء کے سینے پر بیٹھا ہوا اور وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا طلعہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بھائی ذبح ہونے والا. مجھے نہیں معلوم سیدہ زہرا پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن یہ منظر عجیب منظر تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عجیب منظر دیکھا. دوسرا منظر وہ منظر تھا جب لاشوں کے پامال ہونے کا وقت آیا، جب لاشیں زمین پر رکھ دیے گئے اور عمر سعد نے کہا کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دو، ان سب کو کچل دو. تو ایک قبیلہ آیا، کہا یہ ہمارا لاشا ہے، ہم اسے کچلنے نہیں دیں گے. وہ اپنا لاشا لے کر چلا گیا. ایک اور قبیلہ آیا، وہ بھی اپنی لاش لے کر چلا گیا. حبشی بھی آئے، کہا ہم جون کی لاش کو کچلنے نہیں دیں گے. وہ بھی لاشا لے کر چلا گیا. اب سیدہ نے عجیب منظر دیکھا کہ میدان میں صرف حسین کا لاشا رہ گیا، صرف حسین کا لاشا رہ گیا. بی بی زینب نے حسرت سے کہا کہ اے میرے بھیا، سب کا کوئی ماننے والا ہے، سب کا کوئی وارث ہے، ارے تیرا کوئی وارث نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے. میں کہوں گا بی بی آپ کے بھائی کا نام بلند ہے، دنیا کے کونے کونے میں حسین کا نام بلند ہے. یہ دو منظر، اور تیسرا منظر وہ منظر کہ عزیزوں میں اور تم شاید اس منظر کے صدقے میں یہاں پر موجود ہیں اور امام حسین کے مصائب کو بیان کر رہے ہیں. وہ موقع تھا جب 11 محرم کا دن آیا، قافلہ چلنے لگا، سید سجاد کو بی بی زینب نے سوار کیا، امام سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا جس پہ کفن نہیں ہے، جس کو دفن نہیں کیا. امام سجاد کا دل بھر گیا، نزدیک تھا روح پرواز کرتی. بی بی زینب آئی اور کہا سجاد غم نہ کرو، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ روزہ بنے گا، یہاں پہ لوگ آئیں گے، تمہارے باپ کا نام پوری دنیا میں لیا جائے گا. میں کہوں گا بی بی آپ کی بات سچی ہو گئی، پوری دنیا سے حسین کا نام لیا جاتا ہے، پوری دنیا حسین کے روزے کے گرد گھوم رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا جنہوں نے سیدہ زینب کے دل کو کربلا میں دکھایا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جنہوں نے سیدہ زہرا کے گھر پہ حملہ کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدایا، منتقم خون حسین سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے انصار میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.